کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یہ بندہ فوت ہو رہا ہے، بستر پہ ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اب میں زندہ نہیں بچوں گا، تو ایسا مرنے والا بندہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر اللہ تعالی یہ فرض عائد کر رہے ہیں، کیا؟ کہ اگر وہ مرتے وقت کوئی مال چھوڑ رہا ہے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال کو، خیر کو، یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، آپ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے، خیر کو، مال کا دشمن نہیں ہے ہمارا دین، بہترین چیز اس کو کہا ہے، خیر ہے، خیر۔ تو اگر بندہ فوت ہو رہا ہے تو فوت ہوتے وقت اس کے پاس کوئی سرمایہ ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے پر ایک فرض عائد کر رہا ہوں، کیا؟ کہ الوصیہ، کہ وہ وصیت کرے، اپنے اس مال کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے، جو حصے دار ہیں ان کو ملے بے شک، جو آگے حصے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وصیت کرے، کس کے لیے کرے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے یہ وصیت، حالانکہ والدین کا حصہ لکھا ہوا ہے، آگے سورت نساء آ رہی ہے، تو سورت نساء میں آپ پڑھیں گے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے والد کو اتنا ملنا چاہیے، والدہ کو اتنا، اور باقی بہن بھائیوں کو اتنا، بچوں کو اتنا، وہ سب لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پھر جن کا حصہ مقرر ہے ان کے بارے میں بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہ یہ کہے کہ بچوں کو تو میں نے یہ دے دیا شریعت کے مطابق، ان کے پاس چلا گیا، مگر میرے والدین بوڑھے ہیں، یہ جو مکان ہے یہ جب تک یہ زندہ ہیں یہ اسی مکان میں رہیں گے، وہ یہ وصیت کر سکتا ہے، اور اولاد اس مکان کو نہیں بیچ سکتی، کیوں؟ یہ بوڑھے والدین کہاں جائیں گے؟ اگر یہ سب کچھ تقسیم ہو گیا تو بوڑھے والدین اس عمر میں جو اس مکان میں رہنے کے عادی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم رات کو بھی اگر اٹھے اندھیرے میں تو ہم نے اس یوں چلنا ہے، یہاں سٹیپ ہے اس کو اٹھانا ہے، یہاں بجلی کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے، اور پھر چلتے چلتے واش روم جانا ہے، اور یوں چڑھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یہاں ٹوٹی لگی، یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس عمر میں، انسان کسی بھی نئی جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتا، بوڑھا آدمی تو وہ یوز ٹو ہوتا ہے۔ ایسے گھر کے بارے میں اولاد یہ فیصلہ کر لے جی ہم نے بیچنا ہے، تو بےچارے بوڑھے والدین کہاں جائیں گے؟ تو ایسے والدین جو بوڑھے ہوں ان کے لیے اگر مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ بچو یہ سب تمہیں میں دے دیا، لیکن یہ جو مکان ہے یہ بابا اور اماں کے پاس رہے گا جب تک یہ زندہ ہے، تو یہ وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر والاقربین، یعنی والدین کا حصہ مکان میں بنتا ہے، مثلا وہ جو مکان تھا اس مکان میں والدین کو حصہ جو ملتا ہے وہ آدھا ملتا ہے یا دو تہائی ملتا ہے، اور باقی ایک تہائی کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے آپ کے، بھائی بچوں تم اپنا اپنا حصہ لے لو، یہ مکان والد صاحب کے پاس رہے گا، امی کے پاس رہے گا۔ کوئی گھر کا بیمار بندہ ہو، بوڑھے، ان میں والدین، بہرحال۔ پھر والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بھی، جو رشتہ دار ہیں قریبی، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا ہے، پھپھی کا ہے، خالہ کا ہے، یا چچا ہیں، ماموں ہیں، خود ہیں، تو یہ چچا، ماموں، پھپھا، پھپھی، یہ سارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی کوئی وصیت کر سکتا ہے، گو ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ان کو دے دو، یہ پلاٹ ان کو دے دو، یہ مکان ان کو دے دو، یا یہ دکان ان کو دے دو، وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن وصیت کے لیے بس اتنی تاکید ہے کہ جو ٹوٹل مال ہے اس کے پاس، سرمایہ ہے، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ فرض نہیں ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی یوں دیکھ سکتا ہے کہ میرے بچے ہیں، سرمایہ ہے لیکن تھوڑا ہے، ہر ایک کو بمشکل چھوٹی چھوٹی شے ملتی ہے، تو وہ دے دے. تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی، وصیت میں تھوڑا سا بھی، یعنی 2% 3% بھی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر دے. کوئی فرض نہیں ہے کہ ایک تہائی کی وصیت کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا الثلث کثیر، ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجت الوداع کا موقع ہے، آپ کے ساتھ مکہ آئے، عمرہ وغیرہ کیا یا حج کیا، تو وہاں بیمار پڑ گئے. اور مکہ میں جب بخار ہوتا تھا تو بس وہ سمجھے گیا بندہ گیا. تو بڑے سخت بیمار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی عیادت کے لیے آئے. تو سعد عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، تو میری بچیاں ہیں، اللہ نے مجھے بڑا سرمایہ دے رکھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچی کو جو تھوڑا بہت دے دوں، باقی سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا نہیں. تو کہنا ہے کہ اللہ کے رسول ایک تہائی. آپ نے فرمایا چلیں ایک تہائی، مگر یہ ہے زیادہ. پھر آپ سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ساتھ سنو، تم اگر اپنے بچوں کے لیے سرمایہ چھوڑ جاؤ تاکہ وہ تمہارے پیچھے آرام سے رہیں، پرسکون زندگی گزاریں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد جو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے جاؤ اور بعد میں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، جی ہمیں کچھ دیجیے. اور بھائی تمہارا باپ امیر تھا، وہ جو سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کے چلے گئے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس لیے بچوں کا زیادہ خیال کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں وصیت کی بات آئی ہے، تو وصیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے، شریعت کا حکم یہی ہے. یا اگر جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے وصیت کرنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ایک رات بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے، اس کو لکھ لے، کیونکہ بڑا ثواب کا کام ہے، اچھی چیز ہے. اور اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بابا نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جوڑ لیا ہے. تو والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں معروف طریقے سے. معروف کا مطلب یہ کہ دوسرے جو بچے ہیں، اپنے بچے جو ہیں، ان کو کچھ نہ ملے اور سب کچھ کسی کے حق میں وصیت کر جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. معروف طریقہ یہ کہ جو بچوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے کے، اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ان کو دے دے. اللہ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنے اوپر اس چیز کو فرض سمجھیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں بغیر وصیت کے وفوت نہ ہوں. اللہ نے اگر بہت کچھ دیا ہے اور اولاد بھی خوشحال ہے، ان سب کو مل گیا ہے، تو جاتے جاتے اگر تھوڑا تھوڑا کسی کو دیتے جائیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو والدین ہیں، ان کے حق میں بھی تھوڑا بہت دے دیں، تو کیا ہوا؟ تو بہرحال یہ میں نے بات کی والدین کی، یہ والدین کا حصہ مقرر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں جو لا وصیت علی وارثن، جو مرنے والے کا وارث بنے گا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. سمجھ آئیے نا؟ والدین وارث بن رہے ہیں نا، تو حدیث میں آتا ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. لیکن یہاں سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ میں سے مکان کی جیسے مثال دی ہے کہ مکان 2/3 والدین کا حصہ بنتا ہے، اب 1/3 جو ہے وہ اگر کاٹ دیا جائے تو کاٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مکان کو بیچا جائے. اور جو حل ہے وہ یہی ہے کہ والدین کو نیا مکان لے کے دیا جائے اسی قیمت کے برابر کا. تو اولاد یہ سوچتی ہے کہ میں نے اور بچوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑی سی چیز ہے جو باقی بچتی ہے، تو یہ باقی بچی ہوئی چیز یہ والدین کو ہی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اپنے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، ان کے لیے اس قسم کی ہلکی پھلکی اگر کوئی وصیت کر دیتا ہے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ہوگا یہی کہ والدین نے بھی آخر ایک وقت میں فوت ہونا ہے، تو یہی جائیداد جو ہے پھر بچوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ کون لے کے جائیں گے؟ یہ تو صرف ان کی آسانی کے لیے، بچہ جو ہے نا فوت ہونے والا اپنے بوڑھے والدین کی آسانی کے لیے کہ کہیں بعد میں کہیں اور رلتے پھرتے نہ رہیں، یہیں یوز ٹو ہیں تو آرام سے رہ لیں گے. اچھا، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ آیت آگے آ رہی ہے پانچویں پارے میں سورۃ نساء میں، جس میں اللہ تعالی نے حصے مقرر کر دیے ہیں، تو ان کا کہنا یہ کہ وہ جب آیت اتری تو اس کے اترنے سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ایبروگیٹ ہو گئی ہے. ان کا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ وہاں والدین کے حصے ہیں، رشتہ دار جتنے بھی قریبی ان کے لیے بھی حصے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، یہ میں یہ مقصد کہہ رہا ہوں، ان کے بھی حصے ہیں، بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے، بیٹیاں ہیں ان کا بھی حصہ، والدہ ہے، والد ہیں، ان کا سب کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، یہ وارث ہیں، شوہر کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، یہ سب بتا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حصے وہاں اللہ نے مقرر کر دیے ہیں تو پھر اب اس آیت پر آج عمل نہیں ہو سکتا، یہ منسوخ ہو گئے. اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اگر والدین کے لیے نہ بھی ہو، ان کا حصہ مقرر ہے، تو ٹھیک ہے، والدین کا حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ اس کے مطابق دے دیا جائے، لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو وصیت کی جا سکتی ہے نا، اس لیے یہ آیت قابل عمل ہے آج بھی، ٹھیک ہے نا. تو کچھ علماء کا کہنا یہ منسوخ ہے، کچھ کہتے نہیں آج بھی یہ قابل عمل ہے. تو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو بھی بدل دے اسے بعد اس کے جو اس نے سنا اس سے، یعنی ایک سننے والے نے وصیت کو سنا اور سننے کے بعد بعد میں، یہی سننے والا جو ہے یہ گواہ ہے کہ تمہارے بابا نے، فوت ہونے والے نے یہ وصیت کی تھی، تو یہ سننے والا اب اکیلا تھا سر پہ، وہ بعد میں اس وصیت کو بدل دیتا ہے. وہ مرنے والا کہہ گیا کہ یہ جگہ اس کو دے دینا، وہ کہتا نہیں یہ جگہ دینی ہے، اس طرح کی کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، یا یہ چیز ہے، یہ تھیلی ہے، یہ اس کو دے دینا، اور وہ کیا کرتا ہے، اس تھیلی کے بجائے اور تھیلی بنا کے اس کو دے دیتا ہے، یا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر دیتا ہے اپنی طرف سے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے، جو بدلیں گے صرف ان پر گناہ ہے، جن کو وہ اس سے مل جائیں گے ان پر گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور بدلنے والے کا ہے، اس نے سامان کو ادھر ادھر کر دیا، چیزوں کو بدل دیا، یا جو سنا اس کو کچھ اور کہہ کے وارثوں کو بتا دیا، یہ سب گناہ ہیں جو تبدیل کرتے ہیں نا اپنی طرف سے وصیت کے انداز کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہگار ہوں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ تبدیلی بہت بڑے اثرات ڈالتی ہے، اور ان کے اثرات دورس بھی ہو سکتے ہیں، لہذا جو بدلنے والا ہے وہ سب سے بڑا گناہگار انسان ہوگا، مجرم وہی ہوگا، قصور وار وہی ہوگا اللہ کی نظر میں. فمن خاف من موسن جنفن، تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، یعنی وصیت کرنے والا جو بندہ ہے وہ فوت ہونے والا ہے تو وہ وصیت کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ غلط وصیت نہ کر جائے، یا طرفداری نہ کر جائے کہ جی یہ سامان اس کو دے دیں اس کو نہ دیں، یہ سارا اس کو دے دیں اس کو کچھ نہ دیں، حالانکہ دوسرے کا بھی حق بنتا ہے. تو جو سننے والا یا موجود لوگ اگر وصیت کرنے والے سے خائف ہو تو بھئی یہ تو بدل دے گا وصیت، یا یہ تو ہے نا طرفداری کر رہا ہے، ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا، دوسرا بھی مستحق ہے، یا اس پر اس کو غصہ ہے، اس کو نہیں دے رہا اس کو دے رہا ہے، جانبداری وہ کر رہا ہے، او اثمن، یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ سے مراد یہ کہ جو مستحق ہے اس کو نہیں دے رہا. مثال کے طور پر بیٹا ہے, اس کا حق بنتا ہے, اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے, بیٹے سے غصے میں آ کے نا, غصہ ہے اس کو بیٹے پر, اس کو اپنی زندگی میں آگ کیا ہوا تھا, اس کو نکالا ہوا تھا, اس کو بزنس سے الگ کر دیا تھا, بہت کچھ کیا ہوا تھا. تو اب کوئی بندہ کھڑے کھڑے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو وصیت کر رہا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ خود گناہگار بن رہا ہے. یہ وقتی تو غصہ ہے, لیکن جو ہی یہ مر گیا نا تو اللہ نے اس سے پوچھنا ہے. تو وہ بندہ بیچ میں آ کے کیا کرتا ہے, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, وہ اصلاح کرا دیتا ہے ان دونوں کے درمیان. وہ آتا ہے, بھائی دیکھیں, آپ دیکھیں میرے بھائی, بات سنیں. مرنے والے کو کہتا ہے, بھائی جان آپ مسلمان ہیں, آپ کو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, یا آپ کا آخری وقت ہے, یا آپ کا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ بیٹے کا حق بنتا ہے, کچھ بھی ہو آپ کا بیٹا ہے, وہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم تو نہیں بنا, وہ مسلمان ہی تو ہے نا. باقی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اس غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ قانون بدل دیں یا وہ اصول بدل دیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے حق میں حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ آتا ہے, باپ کو بھی سمجھاتا ہے اور بچے کو بھی سمجھاتا ہے, تم بابا سے معافی مانگو چلو, اور ابا جو کہیں گے میں ویسے کروں گا. تو اس طرح کوئی بھی صلح کی صورت بنتی ہے تو بیچ میں پڑھ کے کوئی کروا دے ایسی صلح, جاتے جاتے باپ بیٹے کے درمیان اور وارث کے درمیان کروا دے, تو فلا اسم علیہ, تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر, اس نے تو بڑا اچھا کام کیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے, یا دوسرے کہیں یہ نہ کہیں کہ دیکھیں یار حصہ ہمیں مل رہا تھا, اس نے پڑھ کے ہمارا حصہ کم کروا دیا ہے, یہ کون سی اس نے نیکی کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں, اس نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بیچ میں پڑھنے والے کو معاف بھی کریں گے, اور جو مرتے مرتے مان لیتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اور پھر اس پر رحم بھی کرے گا. تو یہ ہے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. آج دو ہم نے قانون پڑھے, ایک مقتول کے بارے میں, قصاص کے بارے میں, اور دوسرا وصیت کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو کل کچھ اور مسائل آئیں گے فقہی, وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.